پیش خدمت ہے خود نوشت دھوپ چھاؤں، مصنفہ پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ کی بانی ڈاکٹر فاطمہ شاہ۔ یہ کرتبہ آڈیو لائبریری اور پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی مشترکہ پیشکش ہے۔ دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر پر 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8۔
نومبر کے مہینے میں اشد کی کیمو تھراپی ختم ہو گئی۔ وہ اور ریحانہ دوبارہ لندن چیک اپ کے لیے گئے تو میں اسلام آباد زہرا اور مجیب کے پاس آ گئی، جہاں چند دن رہنے کے بعد میں اس جگہ منتقل ہو گئی، صفحہ نمبر 276، جہاں سیمینار منعقد ہونا تھا۔ حضرت پروگرام سیمینار کا افتتاح صدر محمد ضیاء الحق نے کیا۔ اسی دن صدر صاحب کی موجودگی میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے مجھے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک اوارڈ دیا، جو معذور لوگوں کے لیے بہترین خدمات انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص ایوارڈ اس وقت تک صرف 25 اداروں اور افراد کو دیا گیا تھا، جس میں دو ایشیائی تھے، ان میں سے ایک میں تھی۔ سیمینار کا موضوع جنوبی ایشیا کی معذور خواتین کے مسائل پر مبنی تھا۔ اس میں اس علاقے کے تمام ممالک کی معذور خواتین نے شرکت کی۔ سیمینار کے اختتام پر ڈی پی آئی کی علاقے کونسل کی میٹنگ بھی رکھی گئی تھی۔ صدر صاحب نے ہمارے سیمینار میں خاصی دلچسپی لی۔ افتتاح کے علاوہ انہوں نے ہماری درخواست پر تمام مندوبین کی روانہ صدر میں دعوت کی۔ کھانے کے بعد انہوں نے 3-4 گھنٹے معذورین کے ساتھ گزارے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہر اس معذور خاتون سے بات کی جو ویل چیئر پر تھی، اور فرمائش کی کہ ان کو معذورین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اس کی مشق کرنے میں انہوں نے کافی وقت بھی صرف کیا۔ معذورین ان کی دلچسپی اور توجہ سے حیران رہ گئے۔ عموماً کسی ملک کا سربراہ نہ تو معذورین کو اتنا وقت دیتا ہے اور نہ ہی ان کے معاملات میں اتنی دلچسپی لیتا ہے۔ صدر صاحب گانے کے پروگرام میں بھی شریک ہوئے۔ تقریباً 12:30 بجے رات کو وہ تقریب سے گئے۔ جاپان میں ہمارے علاقے چیئرمین جاپانی گورنمنٹ کے سینیٹر یشیرو بھی اس سیمینار میں شریک ہوئے۔ کسی زمانے میں یشیرو اپنے ملک میں کامیڈین ہوا کرتے تھے، جو اسٹیج پر کرتب دکھاتے ہوئے حادثے سے 2-4 ہوئے اور چلنے سے معذور ہو گئے۔ کامیڈین کی حیثیت سے یہ لوگوں میں پہلے ہی سے مقبول تھے، لہذا معذور ہونے کے بعد وہ انتخابات میں کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ منتخب ہوئے۔ وہ ویل چیئر استعمال کرتے تھے، اس پہ جاپان کی پارلیمنٹ میں ریمپ لگوایا گیا تھا۔ پہلے دن کے سیشن کے اختتام پر ڈی پی آئی کے جھنڈے پر تمام مندوبین نے اپنے تاثرات لکھے اور دستخط کیے۔ میں نے بھی آخر میں یہ جملہ لکھا، صدر صاحب ہمیں آپ پر بے حد فخر اور دلی لگاؤ ہے۔ یشیرو نے مجھ سے کہا کہ جھنڈا صدر کو ہم سب کی طرف سے سیمینار کی یادگار کے طور پر پیش کیا جائے۔ صفحہ نمبر 277۔ ڈی پی آئی کے ایشیائی ریجنل چیئرمین کے مطابق یہ ڈی پی آئی کا بہترین سیمینار تھا۔ اس کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سیمینار کو منعقد کرانے میں اور اس کے دوران ہمیں حکومت اور عوام کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ اس دوران میرے کچھ ساتھی مجھ سے اس لیے خفا ہو گئے کہ ان کے خیال میں میں نے ڈاکٹر سلمہ مقبول کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی، حالانکہ یہ کام میں نے ان کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ اول تو وہ خود اسلام آباد میں رہتی تھی، دوسرے سیمینار عورتوں کا تھا، اور تیسرے وہ اس کام کے لیے خصوصی اہلیت اور تربیت رکھتی تھی۔ غیر ملکی مندوبین کو اسلام آباد کی عمارتوں کی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کا حسن بہت پسند آیا۔ سیمینار ختم ہونے کے بعد میں نے صدر صاحب سے ملنے کا وقت مانگا، یہ فرمائش آسانی سے منظور ہو گئی۔ دوسرے دن 6 دسمبر کو اپنی بہن زہرا کے ہمراہ میں ان کے گھر گئی۔ جھنڈا ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں نے کہا، ضیاء صاحب یہ بہت قیمتی یادگار ہے، اسے سنبھال کر رکھیے گا۔ اس پر وہ کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، میں بہت سنبھال کر رکھوں گا اور یہ مجھے بہت عزیز رہے گا۔ میں نے جانے کی اجازت لی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضیاء صاحب نے کہا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کراچی میں یا اسلام آباد میں۔ میں نے کہا، کراچی میں تو آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، وہاں کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ کہنے لگے، میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں ان سے کبھی نہیں مل سکی۔ اس زمانے میں 25 دسمبر کو قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر ایوان صدر میں دانش مند اور خاص خاص لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ اس سال یعنی 1987 میں اس تقریب میں پہلی بار مجھے بھی انہوں نے بلایا اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجا۔ اس وقت میری طبیعت خراب تھی، میں تھکی ہوئی بھی تھی اور گھریلو معاملات میں مصروف تھی۔ میں نے ضیاء صاحب کو تار دیا کہ خرابی صحت کی بنا پر میں نہیں آ سکتی، اس کا مجھے بہت افسوس ہے، کاش میں چلی ہی جاتی تو ان سے ایک دفعہ اور ملاقات ہو جاتی۔ صفحہ نمبر 278۔ اشد کے بارے میں لندن سے جو خبر آئی وہ کچھ امید افزا تھی اور کچھ پریشان کن۔ جس دن اشد کی ڈاکٹر سلک سے ملاقات مقرر کی گئی تھی، اسی دن انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹر سلک نے بتایا کہ کیمو تھراپی کے دوران خاص طور سے دل کے دورے یا اسٹروک کا خطرہ لاحق رہتا ہے. ڈاکٹر سلک نے اچھی خبر یہ سنائی کہ دل کا دورہ بہت سخت ہو سکتا تھا جبکہ اشد کا ہارٹ اٹیک نسبتاً ہلکا تھا, اور یہ کہ ایمبولائزیشن سے ان کا کینسر مکمل طور پہ قابو میں آ گیا تھا. کیمو تھراپی کی وجہ سے نئے ٹیومر سے بھی تحفظ فراہم ہو گیا تھا, یعنی اللہ کے فضل سے علاج کامیاب ثابت ہوا. ہم سب کے دلوں میں اس امید نے جنم لیا کہ اب اشد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے. چونکہ میری صحت خراب تھی اس لیے ریحانہ نے اشد کو نہرو کے سپرد کیا تب وقت کے وہ سفر کے لائق ہو جائیں, اور میری دیکھ بھال کرنے کی خاطر کراچی واپس آ گئی. اس سال کے آخر میں زہرا کے دوسرے بیٹے نیر کی شادی تھی. اس وقت تک میں اور اشد دونوں اس قابل ہو گئے تھے کہ ہم اتنے خوشی کے لمحوں میں شریک ہو سکیں, اپنے غم اور پریشانیاں کچھ دیر کو بھلا کر ایسے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. صرف وحید بھائی, طارق اور ان کے بچے شریک نہیں ہو سکے, ان کی کمی کو ہم نے بہت محسوس کیا. البتہ طارق کی بیٹی نازو امریکہ سے آئی ہوئی تھی. نازو سے مجھے خصوصی لگاؤ ہے کیونکہ میری طرح اسے بھی اردو شاعری سے بہت دلچسپی ہے. بڑی ذہین لڑکی ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں میرا انداز جھلکتا ہے. 1988 شروع ہوتے ہی زہرا کے خاندان میں ایک اور شادی کے اثر نمودار ہوئے. اشد کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے بیٹے نومی کا پیام زہرا کی بیٹی عشرت کے لیے آیا. میرے مشورے کے مطابق لڑکے کو عشرت سے ملنے پنڈی بھیجا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خود رائے قائم کر سکیں. اتفاق سے انہی دونوں پنڈی میں اوجڑی کا واقعہ ہوا. جب فوج کا جمع کردہ لاتاب اسلحہ پھٹنے سے شہر میں مہلک دھماکے ہوئے اور قیامت خیز حالات پیدا ہو گئے, نومی کی واپسی پر کامل نے ازوئے مذاق ان سے پوچھا, اجی تم کہاں جا کر پھنس گئے, وہ تو بہت ہی چنچل لڑکی ہے. نومی نے بجستہ کہا, بھائی اوجڑی کے دھماکوں سے میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور میں یہ کیا غلطی کر بیٹھا. صفحہ نمبر 279. صدر اور وزیر اعلیٰ محمد خان جونیجر کے درمیان تعلقات پہلے سے ہی کشیدہ تھے. اوجڑی کے واقعے کے بعد یہ اور زیادہ خراب ہو گئے. مئی کے مہینے میں ضیاء صاحب نے جونیجر اور ان کی کابینہ کو چلتا کر دیا اور ایک نگراں حکومت تشکیل دی گئی. اعلان ہوا کہ 16 دسمبر 1988 کو عام انتخابات ہوں گے. اس سال یوم آزادی 14 اگست کی تمام رسومات صدر صاحب نے خود ادا کی اور 3 دن بعد وہ ختم ہو گئے. مجھے اب تک یاد ہے اس دن جب میں نہا کر غسل خانے سے نکلی تو ریڈیو پر بی بی سی کی شام کی خبریں نشر ہو رہی تھیں. ابھی ابھی اعلان ہوا کہ جس طیارے میں پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سفر کر رہے تھے وہ پھٹ کر تباہ ہو گیا. صدر سمیت تمام عملہ اور مسافر ہلاک ہو گئے ہیں. اس اچانک خبر سے مجھ پر شدید صدمے کا عالم طاری ہوا اور میں وہیں بیٹھ گئی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ حقیقت ہے یا خواب. واقعی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ کہاں کب اور کیسے وہ اپنے خالق کے پاس واپس بلا لیا جائے گا. ضیاء صاحب مجھ پر ہمیشہ مہربان رہے. وہ اس بات سے متاثر تھے کہ نابینا ہونے کے باوجود میں معذوروں کے لیے کام کرتی تھی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے, آمین. سنا ہے کہ ہر سال عمرے پر جاتے تھے اور رو رو کر دعا کرتے تھے. ایک انسان کی حیثیت سے میں ان سے متاثر تھی. سیاسی حوالے سے انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. ملک کے صدر کی حیثیت سے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے متعدد منصوبوں کی کامیابی کے لیے جو مدد کی وہ کسی اور نے نہیں کی. وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جن کی نماز جنازہ بیک وقت حرمین شریفین میں ہوئی. ان کی تدفین میں تمام مسلمان ممالک کے سربراہان اور دیگر یورپی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی. پاکستان سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر کے خیرات سنبھال لیے. جس حادثے میں ضیاء صاحب ہلاک ہوئے تھے اس کی تفتیش جاری تھی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا. صفحہ نمبر 280. بانوان شہنائیوں کا موسم. گاؤں مبارک بادی مائی جم جم نت نت, ہوئے مبارک شادی مائی جم جم نت نت, بھاگ سہاگ کی آئی گھڑی سکی, من کی مرادیں پائیں مائی جم جم نت نت. شادی کا روایتی گیت. اگست 1988 کے آخر میں بینکاک میں ایک سیمینار تھا. سیمینار کے ساتھ ڈی پی آئی کی عالمی کونسل کی میٹنگ بھی رکھی ہوئی تھی. اس میں میں یہ اطلاع دینا چاہتی تھی کہ اپنے عہدے کی ذمہ داری مستقل میں نہیں سنبھال سکوں گی. اس کی کئی وجوہات تھیں. میری عمر اب 75 برس ہونے کو آئی تھی اور مجھ پر اپنی طبیعت کی خرابی کا دباؤ تھا. دوسرے زمانے میں ڈی پی آئی کے پاس وسائل کی کمی تھی. میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں رکھ سکتی تھی. آج کل بغیر معاوضے کے کام کرنے کو کوئی کم ہی تیار ہوتا ہے. لہٰذا مجھ پر کام کا دباؤ بھی زیادہ ہو گیا تھا. سہر نے کالج سے چھٹی لے کر میرے ساتھ بطور گائیڈ سفر کیا. میٹنگ میں میں نے یہ معاملہ اٹھایا تو فیصلہ عورتوں کی اسٹینڈنگ کمیٹی پر چھوڑ دیا گیا, جنہوں نے طے کیا کہ اگلے انتخابات تک چیئرپرسن میں ہی رہوں گی اور میرے کام کی زیادہ تر ذمہ داری نائب صدر سنبھالیں گی. یہ ایک سویڈن لڑکی تھی جس نے خود یہ پیشکش کی تھی کہ وہ کام سنبھال لے گی کیونکہ وہ سویڈن میں ڈی پی آئی سیکرٹریٹ کے قریب ہی رہتی تھی اور یوں اس کام کے لیے کام آسان ہوگا. صفحہ نمبر 281. سیمینار میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے میں شہر کے ساتھ ایک دن کے لیے جاپان گئی. جاپان کے انجمن جائیکا ایشیا ممالک کے معذوروں سمیت فلاحی اور دیگر اداروں کو تربیت اور مالی امداد فراہم کرتی ہے. میں نے اس انجمن کے اجلاس میں ڈی پی آئی کے کاموں کی تفصیل بتائی. کراچی لوٹنے کے بعد میں نے بے چینی سے ستمبر کا انتظار شروع کیا. اس مہینے اسپین میں ورلڈ بلائنڈ یونین کا دوسرا اجلاس ہونا تھا. مجھے دو ممالک دیکھنے کا بہت شوق تھا, ایک اسپین اور دوسرا اٹلی. پورا یورپ دیکھا لیکن اتفاق سے یہی دو ممالک نہیں دیکھ سکی تھی. جب میں علاج کے لیے لندن گئی تھی تو واپسی میں پانی کا جہاز جب جبرالٹر پر رکا تو مسافر کچھ دیر کے لیے وہاں اترے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ یہ اسپین کی سرحد ہے. میں نے وہاں کے حکام سے اجازت مانگی کہ سرحد سے دو تین قدم آگے چلو تاکہ کم از کم یہ تو کہنے کو ہو جائے کہ میں اسپین ہو کے آئی ہوں. اسپین کی اسلامی تاریخ سے گہری وابستگی رہی ہے. میں خاص طور سے وہ عمارتیں دیکھنے کی شوقین ہوں جن کی شہرت ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری سے مزید اجاگر کی. مثلا ان کی نظم مسجد قرطبہ جس کو میں نے اتنا پڑھا کہ مجھے پوری زبانی یاد ہو گئی ہے. اپنے ارمان پورے کرنے کا سنہری موقع مل رہا تھا. مزے کی بات یہ تھی کہ ورلڈ بلائنڈ یونین میری گائیڈ کے کرائے اور رہائش کا انتظام بھی کر رہی تھی. چنانچہ سحر بھی میرے ساتھ جا سکتی تھی. ہم بڑے خوش تھے. میں نے سوچا کہ کام تو وہاں زیادہ ہوگا نہیں, میں اور سحر خوب سیر کر سکیں گے, الحمرہ جائیں گے, مسجد قرطبہ میں نماز ادا کریں گے, رات کا کھانا اسپینش ریسٹورینٹ میں کھائیں گے اور اسپین کا مشہور ڈانس فلیمینکو دیکھیں گے. ہم نانی اور نواسی کئی دفعہ اپنے ہی تصور میں اسپین ہوا ہے, لیکن افسوس اسپین جانا ہمارے نصیب میں نہیں تھا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان دنوں کینیڈا سے ہماری ایک ملنے والی پاکستان آئی جن کا نام دیناز تھا. میں انہیں اسپین کی سیر کرنے کے ارادے کے بارے میں بتا رہی تھی. دیناز نے کہا مگر فاطمہ خالہ آپ وہاں گھوم نہیں سکیں گی کیونکہ الحمرہ اور مسجد قرطبہ دونوں بہت اونچائی پر ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے خاصی چڑھائی کرنی پڑتی ہے, اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ ہانپ جاتے ہیں اور آپ تو دل کی مریضہ ہیں, آپ کو ویل چیئر کا انتظام کرنا ہوگا. صفحہ نمبر 282. میں سوچ میں پڑ گئی, ایک تو مجھے دکھائی نہیں دیتا, پھر میں خود گھوم بھی نہیں سکوں گی تو ایسے جانے سے کیا فائدہ. ریحانہ اشد کے سالانہ چیک اپ کے لیے لندن جانے والی تھی. اس نے کہا امی آپ ہمارے ساتھ لندن چلیے, وہ آرام کر لیجیے گا اور کسی ماہر ڈاکٹر سے اپنا معائنہ بھی کروا لیجیے. یوں اسپین گھومنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اکثر دل میں کسک اٹھتی ہے کہ کاش میں اسپین جا سکتی. ریحانہ اور اشد کے ساتھ لندن کا سفر زیادہ تر سو کر گزارا اور خواب میں سارا وقت میں اسپین میں گھومتی رہی. لندن پہنچ کر یہ لوگ مہروں کے گھر اور میں سارا کے پاس ٹھہری. اس نے اپنے گھر کی نیچے کی منزل میں میرے لیے کمرہ تیار کیا تھا تاکہ مجھے سیڑھیاں نہ چڑھنی پڑے. واقعی ہر معاملے میں اللہ میاں کی مصلحت ہوتی ہے. پتہ چلا کہ مجھے زبردست قسم کا جلد کا انفیکشن ہے جو بڑھتا ہی چلا گیا. میں نے پہلے تو کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ریحانہ اشد کی طرف سے پریشان تھی اور سارا کی طبیعت اچھی نہیں تھی, لیکن جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے مہرو سے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد بات کھل گئی. سارا فوراً ڈاکٹر کو لے آئی اور علاج شروع ہوا جو کراچی واپس آنے تک جاری رہا. یہ سال بھی ختم ہونے کو تھا اور ہمارے خاندان میں ایک اور شادی خانہ آبادی کا اہتمام ہو رہا تھا. دسمبر میں زہرا کی بیٹی عشرت کی شادی خوب دھوم دھڑکے سے ہوئی. مجھ پر کام کا دباؤ کم ہو گیا تھا, میرے پاس وقت تھا. تب میں نے اپنی سوانح عمری کا بولتی کتاب کی صورت میں آغاز کیا. سینکڑوں آڈیو کیسٹ پر اپنی یادیں محفوظ کر کے اس کتاب کا بڑا حصہ تیار کیا. یہ منصوبہ میں نے 1983 میں بنایا تھا. ایک دن اسلام آباد سے ٹی وی پروگرام مہمان خصوصی کے پروڈیوسر نے مجھے فون پر بتایا آپ کا نام اپنے اگلے پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے, ریکارڈنگ اسلام آباد میں ہے, آپ کا ٹکٹ بھیج دیا گیا ہے, برائے مہربانی آپ یہاں تشریف لائیں. بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر دی, لیکن بعد میں بہت پچھتائی کیونکہ میری پیٹھ میں رہ رہ کر شدید درد ہوتا تھا جسے میں انجائنا کا درد سمجھ رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی یہ پروگرام ٹالا جائے. پنڈی سلمہ مقبول کو فون کیا لیکن اس نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور کہا بہت دنوں سے آپ کا اسلام آباد کا پروگرام چل رہا ہے, آپ کو بلانے کا یہی طریقہ ہے. صفحہ نمبر 283. ٹی وی پروگرام میں جو بھی مہمان خصوصی ہوتا تھا وہ اپنی پسند کے اور مہمانوں کو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کرتا تھا. مہمانوں میں عموماً ادیب, شاعر, آرٹسٹ وغیرہ بلائے جاتے تھے. اس پروگرام میں میرے ایک مہمان جناب جمیل الدین علی صاحب تھے. میں اقبال بانو کو بلانا چاہتی تھی تاکہ ان سے فیض کی آخری نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سنیں, لیکن وہ نہیں آ سکی. ان کی جگہ ٹینا سانی کو بلایا. تیسرے مہمان ڈرامہ آرٹسٹ طلعت حسین تھے. انہوں نے پروگرام میں بذریعہ سیٹلائٹ شرکت کی. ریکارڈنگ کے اگلے دن میں فیصل مسجد میں زولق صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئی. میں نے سوچا کہ مسجد میں آ ہی گئی ہوں تو دو رکعت نماز نفل ادا کر دوں. جوش اور غلغلے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی. دوسرے دن اپنی غفلت کی سزا بھگتنی پڑی. صبح کو شاید شدت کا درد اٹھا، سات متنی اور الٹیاں بھی ہوئیں۔ زہرہ اور مجھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر کی تشخیص سے میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس درد کا میرے دل کے عارضے سے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ میرے پتے میں پتھر ہونے کی وجہ سے تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے پتے میں جو پتھر مدتوں سے سو رہے تھے وہ میرے اس عمل سے گڑبڑا کے جاگ اٹھے اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ فوراً آپریشن تجویز کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اسپتال میں تو داخل ہوں، جہاں ڈاکٹر میں میرے بھانجے کا دوست فروخت بھی تھا جو نہایت اچھا طبیب اور خیال رکھنے والا انسان ہے۔ زہرہ اور مجیب جیسے تیماردار اپنی پرخلوص محبت کے ساتھ خدمات انجام دینے کو تیار تھے۔ طے ہوا کہ آپریشن کرا لیا جائے۔ ریحانہ گالا کو مطلع کر دیا گیا اور دونوں پنڈی پہنچ گئیں۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ میرا ٹی وی پروگرام 30 جنوری کو نشر ہوا اور یہ میں نے اسپتال ہی میں دیکھا۔ میں نے پنڈی میں 2 مہینے آرام کیا۔ مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ زہرہ اور مجیب بہت ہی محبت اور خیال کے ساتھ میری خدمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہو جو آپ سستی کی وجہ سے ٹالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹالنے نہیں دیں گے بلکہ خود مدد کر کے آپ سے کروائیں گے۔ اگر کسی میاں بیوی کے بارے میں کہنا چاہیں کہ وہ آپ کا پسندیدہ جوڑا ہے تو اس زہرہ اور مجیب کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ رہنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اہم شخصیت ہیں، آپ کی خدمت ان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 284۔ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد قمر اور حمید لاہور سے زہرہ اور مجیب کے گھر کے اوپر والے فلیٹ میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس طرح ان دونوں سے بھی اچھی ملاقات رہی۔ اس کے بعد اپنا پتھر بھرا پتا وہیں چھوڑ کر میں واپس کراچی آ گئی۔ سنتے چلے آئے تھے کہ لڑکیوں کا پتا مارا جاتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے نیک اور فرمانبردار بن جائیں، لیکن میں نے پتے کے بغیر اپنے مزاج میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ ایک عرصے سے یہ خیال تھا کہ قومی اور بین الاقوامی کانفرنس اور سیمیناروں میں جو مقالے میں نے پیش کیے تھے ان کو یکجا کر کے کتاب کی شکل میں شائع کرواؤں۔ جہاں تک ممکن ہے تمام کتب خانوں میں، خصوصاً پبلک اور یونیورسٹیز کی لائبریری میں اس کتاب کو پہنچاؤں جہاں پر سماجی کارکن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو معذورین کی بہبود کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ وہ معذورین کے مسائل اور ان کے لیے کام کرنے کے طریقوں سے واقف ہو جائیں۔ ان مقالوں میں ایسی معلومات ہیں جو جدوجہد کی نشاندہی کرتی ہیں جو ہم نے معذورین کے انجمن قائم کرنے کے لیے کی۔ اپنی مدد آپ کی قوت کو فروغ دینے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مقالے ترقی پذیر ممالک میں معذورین کے مسائل اور ضروریات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، خصوصاً معذور خواتین کی، جن کا شمار ان ممالک میں سب سے زیادہ پسماندہ اور محروم طبقے میں ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ معذورین کے متعلق منفی رجحانات کا خاتمہ ہو سکے جو معاشرے میں حکومت سمیت تمام لوگوں کے دماغوں میں ناواقفیت کی بنا پر گہری جڑیں پکڑ چکا ہے۔ یہ مقالے اس لائحہ عمل کی وضاحت کرتے ہیں جس سے معذورین کی فلاح اور بہبود کے کام میں تیزی پیدا کی جا سکے۔ اس میں منزل کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے، یعنی معاشرے میں بھرپور شرکت اور مساوات۔ مختصر یہ کہ سماجی کارکن معذورین کے لیے اپنی سوچ کے مطابق کام نہ کریں بلکہ ان کے مسائل، ضروریات اور صلاحیتوں کی روشنی میں ان کے مطابق کریں۔ یہ کتاب کا کلیدی مقصد تھا۔ ایسی کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہوں گی اور لکھی جائیں گی، لیکن یہ کتاب تیسری دنیا کے ممالک میں میرے ذاتی تجربوں کا نچوڑ ہے اور معذورین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ 1990 کے شروع میں اس کتاب کی تیاری میں مصروف رہی۔ صفحہ نمبر 285۔ خدا کی مدد شامل حال تھی، کچھ میری محنت کی یہ کتاب جولائی کے مہینے میں چھپ کر شائع ہو گئی۔ اس کا نام ڈس ایبلٹی سیلف ہیلپ اینڈ سوشل چینج رکھا، یعنی معذوری، اپنی مدد آپ اور معاشرے میں تبدیلی۔ چند ماہ ہی میں اسے دنیا بھر کے کتب خانوں تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ اس طرح 32 سال پہلے علی گڑھ میں سردار جی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اسی سال فروری میں مجھے ناروے میں معذور خواتین کی میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اپنی مصروفیات کے سبب میں اس میں شامل نہیں ہو سکی۔ یہ میٹنگ نیروبی میں 1985 میں ہونے والی کانفرنس کی کڑی تھی، جس میں اس توقع کی نشاندہی کی گئی تھی کہ 2000 تک خواتین ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے مساوات حاصل کر لیں گی۔ یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ صرف ایک ملک آسٹریلیا کے وفد میں سرکاری طور پر ایک معذور عورت کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں 100 کے لگ بھگ معذور عورتیں شامل تھیں جو مبصر کی حیثیت سے خود اپنی جدوجہد سے وہاں پہنچی تھیں۔ ان معذور عورتوں نے اپنے حقوق کے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کرائی تھی۔ اب 1990 میں یہ کانفرنس ناروے میں ہوئی۔ اس میں قرارداد پاس کی گئی کہ معذور خواتین کے حقوق اور ان کی ترقی کا اتنا ہی خیال رکھا جائے جتنا باقی عورتوں کا رکھا جاتا ہے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے جیسا اب تک کیا جاتا رہا ہے۔ اگست 1990 میں اس سلسلے کی آخری کانفرنس ویانا میں اقوام متحدہ اور ڈی پی آئی کے اشتراک سے ہوئی۔ اس میں وہ تمام معذور خواتین شامل تھیں جو اپنے کام اور تجربے کی بنا پر ایک ماہر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ عالمی جماعتیں جو کسی بھی حوالے سے خواتین کی دلچسپی اور مفاد کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کے مندوبین بھی شامل تھے. اس کانفرنس میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا. گزشتہ 30 برس باوجود بنائی سے محروم ہونے کے میں نے دنیا بھر میں ہمیشہ اکیلے ہی سفر کیا. اب 2-3 سال سے مجھے دل کا عارضہ لاحق ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے تنہا سفر کرنے سے منع کر دیا تھا. یہ بات مجھے بڑی مزے کا خیز لگتی تھی. بہرحال کانفرنس میں میرے ساتھ جانے کے لیے گائیڈ کا بھی انتظام کیا گیا تھا. سحر نے ابھی بھی لاہور کے کینیٹ کالج سے بی اے ختم کیا تھا اور یہی میرے ساتھ وین آ گئی. اس کانفرنس صفحہ نمبر 286 میں ہم نے ناروے میں منظور ہونے والی قرارداد کی توثیق کی. اس کے علاوہ ان تمام تجاویز اور اصلاحات میں جو عالمی سال کی دہائی کے دوران مختلف کانفرنسوں میں منظور کی گئی تھی ترمیم کر کے اس قرارداد کے ساتھ ایک رپورٹ میں یکجا کیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بھیج دیا. اسمبلی نے اسے منظور کر کے تمام حکومتوں کو عمل درآمد کے لیے بھیجا اور اس قرارداد کو بھی شامل کیا کہ جب اس پر عمل کیا جائے تو معذور خواتین کو نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ اور اس کے لیے جدوجہد کی جائے. ارشد کا کینسر تو دبا ہوا تھا تو ہم ان کی سروسز چل رہی تھیں جو تقریباً لا علاج ہوتی ہیں. کیمو تھراپی کے اثرات کے نتیجے میں اسی سال مئی میں ان کو دوسرا دل کا دورہ پڑا جو خدا کی فضل سے ہلکا ہی تھا. ان سب کے باوجود وہ دلیرانہ انداز میں نارمل زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کبھی ماتھے پر بل نہیں آنے دیتے تھے. اگست میں لندن میں ان کے طبی معائنے کا وقت ہو چکا تھا. ریحانہ ارشد سحر اور میں نے یہ سفر لندن تک ساتھ کیا. ریحانہ اور ارشد لندن میں رک گئے. میں سحر کے ساتھ ویانا چلی گئی. میٹنگ کے بعد سحر ویانا سے سیدھی کراچی چلی گئی جبکہ میں کچھ دن قیام کرنے کی غرض سے لندن پہنچی. ریحانہ اور ارشد بھی ابھی لندن ہی میں تھے. سارا مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئی ہوئی تھی. اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ ارشد یکایک کوما میں چلے گئے تھے اور اب تک اسپتال میں ہیں. ڈاکٹر نے تشخیص کی ہے کہ چونکہ ان کا جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے اس لیے غذا خصوصاً پروٹین کے ہاضمے کے وقت جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج نہیں کر پاتا اور وہ زہر خون میں شامل ہو کر دماغ تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح دماغ متاثر ہوتا ہے. ارشد کئی دن اسپتال میں گزار کر گھر آ گئے لیکن اب ان کو غذا میں سخت احتیاط کرنے کی ضرورت تھی, خاص طور سے پروٹین کی مقدار میں, اور اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا کہ جسم سے زہریلے مادے برابر خارج ہوتے رہیں. جب تک ارشد اس نئے تجربے سے نمٹتے رہے میں لندن میں رکی رہی. بیماری کے جھٹکے کے بعد میں نے پہلی بار ان کے رویے میں مایوسی کا ہلکا سا عالم دیکھا لیکن پھر بھی انہوں نے صبر اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑا جو قابل تحسین ہے, خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ان کو علم تھا کہ ان کی بیماری نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس کا ایک حصہ علاج ہے. صفحہ نمبر 287. ان حالات میں خوش دلی کے ساتھ ہنس کھیل کر نارمل زندگی گزارنا بڑے ظرف کا کام ہے لیکن یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ریحانہ کا کردار بھی کلیدی تھا. غیر معمولی صبر و تحمل کے ساتھ قدم قدم لمحے لمحے سہارا دیتی ہوئی اس محبت بھری رفاقت کے بغیر میرے خیال میں ارشد بھی اس کڑی آزمائش میں اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برا نہ ہوتے. بہرحال زندگی اور موت, صحت اور بیماری کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. انسان بہر صورت اپنی طبعی زندگی گزارتا ہے, خواب و تندرست رہ کر گزارے یا بیمار رہ کر, فرق بس اس کے رویے کا ہوتا ہے. جیسا کہ غالب نے کہا ہے, اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات, رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے. کراچی پہنچ کر فکر و پریشانیوں کے بادل کچھ دیر کے لیے چھٹتے نظر آئے. ارشد کی طبیعت اس حد تک ہو گئی کہ وہ کام پر جانے لگے. سحر کو ایک نئے اخبار دی نیوز میں ملازمت مل گئی. سمیر کا داخلہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو گیا اور ہمیرہ نے ایک نیا گھر خرید لیا. ہمیرہ کے 3 بیٹوں کی شادی ابھی باقی تھی. گالا اپنی خلوں کے سر پر سوار تھی کہ آپ اپنی تمام توجہ بہوؤں کی کھوج اور بری بنانے میں صرف کیجیے. نومبر کا مہینہ کیا آیا, شادیوں کا موسم آ گیا. میرا ایمان ہے کہ رشتہ آسمان پر طے ہوتے ہیں, اس لیے جب وقت آیا تو دونوں بیٹوں کے لیے اچھی لڑکیاں مل گئیں. زنوبیہ علی گڑھ کی ایک پرانی جاننے والی کی بیٹی ہے. اس کے بعد زہیر سے پکی ہو گئی اور فرح ارشد کی ٹی گارڈن کے دوست کی بیٹی ہے. اس کا رشتہ ادھر سے طے پایا. دونوں شادیاں 1 دسمبر میں طے ہونا پائیں. اسی درمیان ایک دن میری دوست سریا عباسی کا فون آیا. اس نے مجھ سے اپنے مرحوم شوہر کے رشتے دار کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں مدد مانگی. اچانک میرے دماغ میں اپنی بہن دانا کی بیٹی دردانہ کا خیال آیا جو اپنی ماں کی طرح ڈاکٹر ہے. یہ رشتہ ہونا تھا اس لیے تیزی کے ساتھ سارے مراحل طے ہو گئے اور ان کی شادی کی تاریخ سے دسمبر کے مہینے میں رکھی گئی. اس کے بعد ایک دن میرے چھوٹے بھائی خالد مجھ سے ملنے آئے. بچپن میں خالد بلا کے شریر ہوا کرتے تھے اور سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ اب یہ نہایت ذمہ دار اور خیال رکھنے والے انسان ہیں. خالد کے 3 بچے ہیں, سب سے بڑا محمود ہے. خالد کہنے لگے,
آپا میں سوچ رہا ہوں کہ محمود کی شادی کر دوں. اس کی ماں کو ایک عرصے سے بیٹے کی شادی کا ارمان ہے. آج کل کراچی میں شادی کا موسم چھایا ہوا ہے تو ان کا تقاضا بھی زور پکڑ گیا ہے. لڑکی تلاش کر لی ہے, بری بھی تیار ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوری 1991 کے پہلے ہفتے میں شادی کی تاریخ مقرر کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ باوجود اس کے کہ ابھی بیماریوں کا سلسلہ جاری تھا, یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. اس زمانے میں ہماری اماں کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی, ان کے پتے میں پتھری تھی. بہت پہلے اس کا درد اٹھا تھا لیکن آپریشن کرانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. اس کے بعد کچھ سالوں تک وہ ٹھیک رہی مگر اب پھر درد اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ سوزش بھی شروع ہو گئی. ان کی عمر لگ بھگ 90 برس تھی اور اس عمر میں دواؤں سے ہی علاج ہو سکتا ہے, آپریشن ممکن نہیں ہوتا. غالباً خالد کا خیال تھا کہ اماں کے سامنے شادی ہو جائے. ادھر ایک اور رشتہ آہستہ آہستہ وجود میں آ رہا تھا. ریحانہ کا چھوٹا بیٹا کامل اب 24 سال کا اور راہل 25 کا ہو گیا تھا. راہل نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں BSc کر لیا تھا اور اب پرڈیو یونیورسٹی انڈیانا سے MSc کی تیاری کر رہا تھا. کامل نے کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈپلوما حاصل کیا تھا اور وہ بھی MA کی پڑھائی میں مصروف تھا. ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے کامل پارٹ ٹائم ملازمت بھی کر رہا تھا. جس کمپنی میں وہ ملازمت کر رہا تھا اس میں ایک لڑکی نوید بھی کام کرتی تھی جس سے کامل کے دوستانہ تعلقات تھے. ان کے اور بھی دوست تھے جن میں لڑکیاں شامل تھیں, لیکن کچھ دنوں سے ان کی نوید میں غیر معمولی دلچسپی کے اثر نظر آ رہے تھے. تعریفوں کے سلسلے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی چیز اندر ہی اندر جڑ پکڑ رہی ہے جس کا سنجیدگی سے اظہار نہیں کیا جا رہا ہے. دراصل کامل کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کو کس نظر سے دیکھیں گے. اتفاق سے ان دنوں ان کے پھپھی زاد بھائی سمر سرکاری کام سے کراچی آئے ہوئے تھے. بھلا ان سے بہتر رازدار حمایتی کون ہو سکتا تھا؟ سمر کا درجہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے ایک ہیرو کا سا ہے. وہ اپنی بات منوانے کا ڈھنگ خوب جانتے ہیں, اس کی وجہ ان کی شخصیت کا اعجاز ہے. کامل نے نہایت عقل مندی سے اپنا معاملہ سمر کے سپرد کر دیا. صفحہ نمبر 279. سمر نے بہت احسن طریقے سے اپنے دلکش انداز میں اس معاملے کو اشد اور ریحانہ کے سامنے رکھا. منظوری حاصل کرنے میں دقت نہیں ہوئی کیونکہ ریحانہ اور اشد کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ان کی نظر میں اہم بات یہ تھی کہ نوید مسلمان تھی اور کامل کا انتخاب تھی. اس کا خاندان مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. لڑکی خوش مزاج اور دلکش شخصیت کی مالک تھی. بھلا کامل کے والدین کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بات اور کہ وہ چاہتے تھے پہلے راہل کی شادی ہو, لیکن کامل نے پہلے اپنا انتخاب کر لیا. اور بقول ریحانہ کے, اگر ہم خود کامل کے لیے دلہن ڈھونڈنے جاتے تو شاید اتنی اچھی لڑکی مہیا نہ کر سکتے. کامل کا اصرار تھا کہ 6 سال منگنی ہو جائے جب راہل اپنی چھٹیوں میں پاکستان آئے ہوں. سوال یہ تھا کہ دسمبر کے مہینے میں تاریخ طے کرنا بہت دشوار گزار کام تھا. کوئی تاریخ ایسی نہیں مل رہی تھی جس میں پہلے سے کوئی شادی کی تقریب نہ رہی ہو اور جو راہل کے آنے جانے کے درمیان واقع ہو. بڑی مشکل سے 25 دسمبر کو منگنی کی رسم مقرر کی گئی اور وہ بھی یوں کہ سہ پہر کو نوید کے گھر منگنی رکھی گئی, جبکہ اسی رات کو شہید ملت روڈ پر دردھانا کی مہندی تھی. اس طرح دسمبر کا مہینہ بھرپور مصروفیات اور ہنگاموں کے ساتھ شروع ہوا. کوئی شام ایسی نہیں تھی جس میں کسی نہ کسی کی ڈھولکی, مانجھا, میلاد, نکاح, رخصتی یا ولیمہ نہ منعقد ہو. اس صورت حال سے گزرنے پر ریحان نے برجستہ زہیر اور اظہر کے لیے شادی کا یہ گانا لکھا. بولو کہاں کہاں لے جائیں ہم برات, ہمرے بھائی تو شادی رچائیں با جماعت. ارے مہندی ڈبل سندھیانہ ڈبل, ہم خرچ ہوئے وہ بچائیں اخراجات. ہمارے ہاں کی شادیاں سادہ اور کم خرچ ہوتی ہیں, لوگ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. شادی تو ایک سادہ تقریب ہوتی ہے لیکن آج کل اسے پاکستان نے خاص طور سے بہت مہنگا اور تکلف کر دیا ہے. دنیا جہاں کے مہمان بلائے جاتے ہیں, ہوٹلوں میں دعوتیں ہوتی ہیں. اس طرح شادی کی خوشی اور لطف اندوزی کے پہلو پر پانی پھیر دیا ہے. میرے خیال میں ہمیں مل جل کر اس رجحان کو ختم کرنا چاہیے. پرانے زمانے میں جو رسمیں ہوتی تھیں ان کا خاص مقصد تھا. مانجے کے دن مہندی لگ جاتی تھی اور اسی دن رشتے دار دوست وغیرہ آتے اور تحفے تحائف یا پیسے جو دینا ہوتا تھا چپ چاپ دے جاتے. صفحہ نمبر 290. جو جہیز میں شامل ہو جاتا تھا تاکہ ان کی بر وقت مدد ہو جائے. کھانا سادہ ہوتا تھا, گانا بجانا بھی ساتھ ہو جایا کرتا جو خوشی کا اظہار ہوتا تھا. یہاں تک یہ قابل تعریف اور قابل قبول ہے, لیکن اس حد سے تجاوز کر کے جن کے ہاں پیسوں کی فراوانی نہیں ہے ان کے لیے عذاب بن گئی ہے. اس کو ختم کرنا ضروری ہے. جہاں پیسے کی زیادتی ہے وہ تو دولت اور بے دریغ بہانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے ان رسومات کو اتنا زیادہ پیچیدہ اور مہنگا بنا لیا ہے. مطلب خدا کا ایک ایک جوڑے پر لاکھ لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. کامل کی منگنی کے لیے امریکہ سے راہل, ہندوستان سے ببو, نیلوفر اور ان کی چھوٹی بیٹی ہینا پہنچے. ببو کی بڑی بیٹی فرح بمبئی کی کالج میں آرٹ میں ڈپلوما حاصل کر رہی تھی, اس لیے وہ نہیں آ سکی. ارشد اور ریحانہ کی خواہش تھی کہ راہل کی شادی اسی سے ہو, لیکن ان دونوں نے ایسے کسی رجحان کا اظہار نہیں کیا تھا. سمر کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا گیا. لندن میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنا کمال کر دکھایا. اور ایسا انتظام کیا کہ چند دن میں فرابی کراچی پہنچ گئیں. اب سارے خاندان میں اس سلسلے میں ایک انکہی سازش کا آغاز ہوا اور سب پیش رفت کی امید میں سانس روک کر بیٹھ گئے. کامل کی منگنی سادگی سے نوید کے والدین کے گھر ہوئی جس میں دونوں خاندانوں کے نمائندوں نے شرکت کی. لڑکی لڑکے نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا دی تو نوید کامل کے خاندان کے ہر بزرگ کے پاس گئے اور چپ کر سلام کیا. ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ ڈال لیا. ہر لفافے میں 101 روپے کی رقم تھی. ہم لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ خاص بوری رسم ہے جو سلامی کہلاتی ہے اور بزرگوں کو عزت بخشنے کی غرض سے پیش کی جاتی ہے. راحل کو بھی بزرگوں میں شامل کیا گیا. آخر وہ دلہن کے بڑے بھائی تھے جس سے وہ شرم سے سرخ ہو گئے. ستمبر 8 سائڈ بی بس سلسلہ کتاب دھوپ چھاؤں صفحہ نمبر 290. 12 جنوری 1991 تک تمام تقریبات کے ہنگامے اختتام کو پہنچے. بہویں بھر آئیں اور بیٹی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی. یہ وہ لمحات تھے جب کبھی کبھی زندگی میں آتے ہیں اور بھرپور خوشی دے جاتے ہیں. وہ لوگ جو پریشانیوں اور دکھوں کی پرچھائیوں میں گرے ہوتے تھے ان کے دلوں اور دماغوں کو لمحے کچھ دیر کے لیے جیسے سکون اور خوشی کا مرہم لگا گئے. صفحہ نمبر 290 کا عنوان ہے کبھی خوشی کبھی غم. گو سرابہ کیف و عشرت ہے شراب زندگی, اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی. موج و غم پر فخر کرتا ہے حباب زندگی, ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی. ڈاکٹر محمد اقبال. والد کی بیٹی محمود کا ولیمہ 12 جنوری 1991 کو تھا اور 18 جنوری کو ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. بقول ریحانہ کی, میں نے اماں نے معاف کرنے کی وجہ مانگی جس سے ان کے بچوں کی خوشیوں میں رکھنا نہ پڑے. ویسے تو موت اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں, موت کا ایک دن معین ہے. ایک ہفتے سے وہ صبر تحمل کے ساتھ اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی اور واقعی یہ عجیب بات تھی کہ جب تمام ہنگامے ختم ہو گئے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, جیسے کہ وہ صرف اس انتظار میں تھی کہ ان کی پوتی کی شادی حالت سے ہو جائے. اس کے بعد کا دور عجیب و غریب طریقے سے ہمارے شاد میں بدل گیا. رنگ کی بڑی دھوپ اور خوشی کی ٹھنڈی چھاؤں نے ہماری زندگیوں کو ایک نئے اور انوکھے سانچے میں ڈال دیا. ہمارا کتنی خوشی سے اپنی بہوؤں کو اپنے نئے گھر میں بیا کر لائی تھی, لیکن اب ایسا لگنے لگا جیسے ایک گھر اسے راست نہیں آیا اور اس کی صحت کو نظر لگ گئی. کچھ عرصے پہلے اس کے دونوں آنکھوں میں موتیوں کا کامیاب آپریشن ہوا تھا, لیکن اب الٹی آنکھ میں بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا اور نظر دلانا شروع ہو گئی. صفحہ نمبر 292. ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی آنکھ کے پیچھے رسولی ہے جو بڑھ رہی ہے. اس آنکھ کی بینائی بچانے کے خاطر ضروری تھا کہ آپریشن کر کے اس رسولی کو فوراً نکال دیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا کو بچپن سے ہی تھائرائڈ کی کمی تھی اور وہ آئیوڈین پیتی تھی. 2 سال پہلے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ تھائرائڈ نکلوا دیں, لیکن کسی وجہ سے وہ آپریشن ٹل گیا تھا. اب آنکھ کے ٹیومر کا آپریشن فوراً کرانا تھا. کامل کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی تھی جب یہ آپریشن کراچی کی لیاقت نیشنل میموریل اسپتال میں کیا گیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ ٹیومر خطرناک نہیں تھا, لیکن مزید تصدیق کے لیے مواد کو لندن بھی بھیجا گیا. اسی دوران اسلام آباد میں کمر کا زبردست درد کا دورہ پڑا اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. حمید کو پہلے ہی زیادہ کی شکایت تھی. دونوں عمر کے حصے میں تھے جس میں ان کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی. جیسے کمر سفر کرنے کے لائق ہوئی وہ دونوں کراچی ہمارا کے پاس آ گئے. ہمارا کے سب لڑکے نوکری کرتے تھے اور شاہ بانو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں بطور آرٹ ڈائریکٹر ملازمت کرتی تھیں. اس کے باوجود جس صبر اور خلوص سے ان سب نے ماں ماموں اور بیماروں کی خدمت کی وہ ان کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. مظہر نے تو ملازمت کو خیر بات کہہ کر اپنا سارا وقت ماں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا. ارشد کی صحت برابر گر رہی تھی اور کمزوری آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی. بخار کی وجہ سے آئے دن دفتر کا ناغہ کرنا پڑتا. ابھی ملازمت کے 3 سال باقی تھے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں. ارشد کو شدت سے احساس تھا کہ ریحانہ کے اوپر اعصابی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. ایک طرف اس کی ملازمت کے فرائض تھے جو کہ خاصی محنت طلب, اور اب یہ ملازمت بھی بہت اہم ہو گئی تھی جسے ریحانہ ہی اکیلی کمانے والی رہ گئی تھی. دوسری طرف ارشد اور میری بیماری اور ہماری دیکھ بھال, اس کے علاوہ گھر کے تمام کام کی ذمہ داریاں تھیں. یہ سب دیکھتے ہوئے ارشد نے فیصلہ کیا کہ کامل کی شادی جلد کر دی جائے تاکہ بہو گھر میں آ جائے تو کم سے کم گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ریحانہ کو مدد مل جائے گی. کامل کو بھلا کیا اعتراض ہوتا. یوں شادی کی تاریخ رقم جون 1991 طے پائی. اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ریحانہ نے بری بنانی شروع کر دی اور دونوں میاں بیوی نے شادی کے انتظامات پورے کیے. صفحہ نمبر 293. گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی. معلوم نہیں کہاں سے ریحانہ نے وقت نکال کر اپنے بیٹے کے لیے گیت لکھے اور بہت دل لگا کر لکھے. اس سال غیر معمولی اور بہت چپ چپی گرمی تھی, اس کے باوجود گانوں کی مشق شروع ہو گئی. غیر میں نے بھی رات تک خوب محفلیں جمتی تھیں. دلہا دلہن دونوں کے خاندانوں میں طے ہو گیا تھا کہ اپنی اپنی رسوم اپنے طریقے سے ادا کریں گے, جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اور جو تقریبات مل کر ہو سکتی ہیں وہ مل کر کریں گے. اس طرح کامل کے دو نکاح ہوئے, ایک دوہرے طریقے سے, دوسرا ہمارے طریقے کے مطابق. یکم جون کو ہمیں برات لے کر لڑکی کے گھر جانا تھا. میں نہا کر غسل خانے سے کمرے میں آئی تو ایسا لگا جیسے میرا کمرہ خالی نہیں ہے. اچانک ریحانہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا, امی اس وقت آپ کے کمرے میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے لیے خبر لے کر آئے ہیں, آپ بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو بتائیں. میں ایک دم گھبرا گئی. زبیدہ نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہنے لگی, ظاہر اور فرح نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کی فوراً منگنی کر دیں. مجھے اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا, خوشی کی بات تھی. طے ہوا کہ فرح کی انگوٹھی تو بعد میں آتی رہے گی, پھر وقت ریحانہ اپنی ایک انگوٹھی فرح کو پہنا دے. شام میں ریحانہ نے اپنی انگوٹھی فرح کو پہنا دی. تصویریں کھینچی گئی اور منگنی ہو گئی. جس سادگی سے تقریب ہوئی وہ بہت ہی پروکار معلوم ہوئی. فیصلہ ہوا کہ شادی دونوں کی تعلیم مکمل ہونے اور راہل کو ملازمت ملنے پر ہوگی. اس فیصلے کو راہل نے نہایت سعادت مندی سے تسلیم کر لیا. یہ نیا نویدا منگنی شدہ جوڑا برات کے ساتھ روانہ ہو گیا اور پہلی دلہن ریحانہ اور اشد کے گھر میں آئی. ہمارا اس وقت آنکھ کے آپریشن کے سلسلے میں اسپتال میں تھی. اس کی موجودگی سے کتنی خوشی ہوتی اور ریحانہ کو کتنا سہارا ہوتا. آخر اسی کی بدولت تو 50 برس قبل ریحانہ کو پہلی بار ساتھ بننے کا تجربہ ہوا تھا. جب ہمارا نے اس کی گڑیا کی شادی کی تھی, دونوں نئے جوڑے یعنی کامل نوید اور راہل فرح اسپتال میں اسے سلام کرنے گئے. اتنے بڑے آپریشن کے باوجود وہ اتنی وزیدار تھی کہ اس نے ساری رسوم کا خیال رکھا اور پہلے ہی سے منہ دکھائی اور تحفے تحائف کا انتظام کر رکھا تھا. راہل واپس انڈیانا چلے گئے, فرح بمبئی اور دوسرے مہمان اپنے اپنے گھر, سوائے زبیدہ کے جو اشد کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کی خواہش مند تھی. نوید آہستہ آہستہ نئے گھر اور ماحول کی عادی ہو کر ہمارے گھرانے کی ایک اہم فرد بن گئی اور ریحانہ کو اس کی وجہ سے بڑا آرام ہو گیا. ہمارا کی وائپسی کے نتائج اس کے بیٹوں نے ہم سے چھپا رکھے تھے تاکہ شادی کے دوران ہماری خوشیوں میں کوئی خلل نہ پڑے. جب ساری تقریبات ختم ہو گئی تو انہوں نے ریحانہ کو حقیقت بتائی. ہمارا کو تھائرائڈ کا کینسر تھا. مجھے صرف اتنا بتایا گیا کہ تھائرائڈ نکلوانے کے لیے لندن جا رہے ہیں. وہاں پہنچتے ہی ہمارا کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا. امریکہ لوٹنے کے بعد راہل کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر انہوں نے ملازمت ملنے تک شادی کا انتظار کیا تو امریکہ کے قوانین کے مطابق اپنی بیوی کو وہاں بلانے میں مزید 2-3 سال لگ جائیں گے, جبکہ اگر طالب علم کی حیثیت سے بلایا تو فوراً کام بن جائے گا. یہ منطق معقول تھی. انہوں نے سوچ لیا کہ فوری اور طوفانی کارروائی کی جائے. پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ اپنے والدین کو فون کر کے کہا کہ ٹیلی فون پر نکاح ہو جائے تاکہ فرح کے ویزے کے لیے عرضی داخل کی جا سکے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فون پر نکاح کی نوبت آئے گی. چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں حیرت کی لہر دوڑ گئی. 13 ستمبر شام 4 بجے کا وقت ٹیلی فون نکاح کے لیے مقرر ہو گیا. سمر کیونکہ اب دہلی آ چکے تھے, لہٰذا وہ نیلوفر, ہنا اور فرح کے پاس بمبئی پہنچے. راہل امریکہ میں اپنے گواہوں کے ساتھ تیار تھے. 13 ستمبر کی صبح راہل کے ایک دوست نے ہمارے گھر آ کر ٹیلی فون کی کانفرنس کال کا انتظام کر دیا. امریکہ اور ہندوستان دونوں سے ہمارا رابطہ قائم ہو گیا. بمبئی سے مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. انہوں نے ایجاب و قبول کی رسم ادا کروائی. خواب کی سی کیفیت معلوم ہو رہی تھی. سب کی آوازیں ہمارے گھر میں گونج رہی تھیں جیسے سب یہاں موجود ہوں. اس عرصے میں فرح کی آواز سنائی نہیں دی. ظاہر ہے مولوی صاحب نے اسے پہلے ہی قبول کروا لیا ہوگا. راہل نے موقع پا کر فرح کو مخاطب کیا, فرح تم خاموش کیوں ہو, کیا نروس ہوئی ہو؟ صفحہ نمبر 295. کامل نے فوراً راہل کو خبردار کیا, بھیا یہ کانفرنس لائن ہے اور نکاح کے لیے لگائی گئی ہے. اس تقریب کے اختتام پر ہم کراچی کے شرکا نے کچھ خوشی کے آنسو بہائے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی. راہل کا کہنا تھا کہ رخصتی 30 دسمبر میں ہو جائے. یہ مقصد پورا کروانا کوئی آسان کام نہ تھا, مگر راہل نے کاروائی شروع کر دی اور امریکہ میں بیٹھے بیٹھے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ خاندان والوں کو ناچ نچا دیا. اب حقیقی معنوں میں کھلبلی مچ گئی. اس طرح کی علتیں اور بندلے بیانہ اس حد تک پریشان ہوئی کہ عاجز آ کر بولی, وہ راہل کی ماں کے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتی ہیں. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, لیکن راہل کے بھاری بھرکم دلائل کے سامنے والدین راضی ہونے پر مجبور ہو گئے. شادی کی تاریخ 31 دسمبر طے پائی. کارڈ چھپنے چلے گئے, ویزا کے لیے عرضیاں دی گئی, جہاز پر بکنگ کروا لی گئی. تو اس لڑکے نے ایک اور ابہام پھیلایا کہ رہے نام اللہ کا. اب یہ تقاضا تھا کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے کیونکہ 7 جنوری کو انہیں واپس جانا ہے. اس طرح فرح اور گھر والوں کے ساتھ رہنے کو زیادہ وقت مل جائے گا. بامشکل تمام بکنگ اور شادی کے کارڈوں میں ترمیم کرائی گئی. کہ اتنے میں امریکہ سے پھر فرمائش موصول ہوئی کہ تاریخ کچھ اور آگے بڑھا دی جائے. اس بات تنگ آ کر نیلوفر نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور 21-22 دسمبر کی تاریخیں شادی اور ولیمے کے لیے مقرر کر دیں. پھر اس کے بعد ٹس سے مس نہیں ہونے دیا. شادی علی گڑھ سے ہونا تھی. برات 11 افراد پر مشتمل تھی جس میں کالا, ریحانہ کے گھر والے, میں اور زہرا مجیب شامل تھے. زبیدہ دلی میں ہمارا انتظار کر رہی تھی. اسی زمانے میں مجھے اطلاع ملی کہ پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنس اپنی کوالیفیکیشن کے موقع پر نابیناؤں اور معذورین کے لیے خدمات پر اس سال 17 دسمبر کو مجھے لاہور میں اعزاز پیش کرنا چاہتی ہے. 1991 میرے لیے بہت مبارک سال تھا. اس میں مجھے 3 اہم ایوارڈ ملے. جون میں فیض ایوارڈ ملا تھا جو مجھے بہت پسند ہے. 1991 جب فیض فاؤنڈیشن قائم ہوئی تو اس کے تحت پہلی دفعہ مختلف شعبوں بما انسانی خدمات کے نمایاں افراد کو ایوارڈ دیے گئے. خدمت خلق کے حوالے سے مجھے بھی ایک شیلڈ کی شکل میں ایلسٹ فیض نے ایوارڈ پیش کیا. صفحہ نمبر 296. اس شیلڈ پر فیض صاحب کا یہ شعر درج ہے, جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. مجھے اس شیلڈ کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے فیض صاحب نے اپنا یہ شعر مجھے بخش دیا ہو. میں ان سے 2-4 بار مل چکی تھی, ان سے کلام بھی سنا تھا, وہ میرے گھر بھی تشریف لا چکے تھے. اسی سال اکتوبر کے مہینے میں ویمنس فورم نے مجھے ویمن آف دی ایئر منتخب کیا. اس سلسلے میں ایک شیلڈ دی جس میں انگریزی لفظ وومین کے او کے اندر میری تصویر چسپا ہے. یہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنس کی طرف سے دسمبر میں مجھے ملنے والا اس سال کا 3rd ایوارڈ تھا. میں سحر کے ساتھ ایوارڈ لینے لاہور ہوتی ہوئی دہلی پہنچی. حامد اس وقت دہلی کے علاقے تغلق آباد میں واقع ہمدرد یونیورسٹی اور اسپتال میں حکیم وحید کے مشیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. اسی کیمپس میں ایک عمارت اسکالرز ہاؤس کے نام سے تھی جس میں برات کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا. 19 تاریخ کو برات علی گڑھ کے لیے روانہ ہوئی. دہلی سے علی گڑھ دور نہیں مگر بے شمار ٹریفک کی وجہ سے راستہ 6 گھنٹے میں طے ہوا. برات کو علی گڑھ یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا. زہرا مجیب اور میں وحید بھائی کے گھر میں رہے. وحید بھائی اپنے پتے کے آپریشن کے لیے سارا کے پاس لندن گئے ہوئے تھے. ان کا بیٹا سلمان اور بہو زوبیہ وہاں تھے. انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا. ولیمے کا انتظام بھی سلمان اور زوبیہ ہی کر رہے تھے. ہم 3 دن علی گڑھ میں رہے. پورے وقت میرے دماغ میں اپنا بچپن, جوانی اور بڑھاپے تک کے حالات گھومتے رہے. امامی کی بیٹی رابعہ سے ملنا ہوا. جب اسے آخری بار دیکھا تھا تو وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی اور سارے گھر میں دوڑتی پھرتی تھی. اب جو دیکھا تو بیچاری کی ٹانگ خراب ہو چکی تھی اور لاٹھی کے سہارے چلتی تھی. رابعہ سے مل کر ایک دم زندگی کی حقیقت سامنے آ گئی. فرح کی سہیلیوں نے مہندی کی تقریب سے بہت لطف اٹھایا. دلہن بن کر فرح بہت پیاری لگ رہی تھی. صفحہ نمبر 297. حسب دستور جب دلہن کی امن نے دلہا کی انگلی میں چھلا بنانا چاہا تو راہل بولے, ہماری شادی آپ سے تو نہیں ہو رہی, یہ تو ہمیں فرح پہنائیں گی. نیلوفر لاجواب ہو گئی. انہوں نے چھلا فرح کو دے دیا. ولیمے کے بعد ہم واپس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے. ہماری گاڑی تھوڑی دور نکلی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ اتنے دن علی گڑھ رہے اور یہاں کی گجک نہیں تھی. حامد نے مٹھائی کی دکانوں کے سامنے گاڑی رکوائی اور ایک دکان پہ جا کر گجک چکھنے لگے. لوگ حامد کو پہچان گئے اور سلام کر رہے تھے مگر وہ ان سب باتوں سے بے نیاز گجک اور گرم گرم چائے ہمارے لیے لے آئے. ہمدرد نگر پہنچ کر سب اسکالر ہاؤس کی بیٹھک میں گانے بجانے کے لیے جمع ہوئے. خوب محفل جمی. وہ رات شاعری کو بلا پائے گا. ریحانہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں جو گانے لکھے وہ محبت, دکھ اور جذبے سے بھرپور تھے. گانے والوں نے ان گیتوں میں 4 چاند لگا دیا. شادی کے بعد دہلی میں جو 5-7 دن گزرے وہ پتہ ہی نہیں چلے. 25 دسمبر کو سریا حامد, ببو نیلوفر اور مسعود نسیم کی شادی کی سالگرہ منائی گئی. 31 دسمبر کو سمر مہرو اور ریحانہ اشد کی باری تھی. اشد کی بیماری کی وجہ سے غیر یقینی کی کیفیت تھی. مستقبل دھندلایا ہوا تھا. ہر شخص کی کوشش تھی کہ سالگرہ ناقابل فراموش بنا دی جائے. دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان واپسی کا وقت ہمارے سروں پر سوار تھا. دہلی سے کراچی جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ چند دن ہمارا کے گھر جا کر رہوں گی. قمر اور وحید بھی وہیں تھے. تینوں سے گپ شپ ہوئے بہت دن ہو گئے تھے. چنانچہ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے فون کرنے بیٹھی. ہاتھ بڑھا کر جو دیکھا تو فون اپنی جگہ سے غائب تھا. کسی نے بتایا کہ فون خراب ہو گیا ہے, اس لیے کامل ٹھیک کرنے اپنے کمرے میں لے گئے ہیں. مجبوراً اپنے کمرے میں واپس آ گئی. رات بے چینی سے گزری. صبح ناشتے کے فوراً بعد میں پھر فون کرنے بیٹھی. فون اب تک غائب تھا. اس وقت میں خفا ہو گئی اور اشارہ کیا کہ فون فوراً نیچے لایا جائے. کچھ دیر بعد فون نیچے لایا گیا اور مجھ سے کہا کہ حمید کا فون ہے. ریحانہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا. میں ٹھٹک گئی کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. حمید بہت احتیاط سے بول رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ 22 دسمبر کو ہمارا کو اسٹراک ہو گیا تھا. نہ وہ بول سکتی تھی نہ کچھ نکل سکتی تھی. صفحہ نمبر 298. یہ سن کر جو کچھ مجھ پر گزری وہ میرا ہی دل جانتا ہے. ایک گہرا دکھ اپنے اندر اترتا محسوس ہوا. اپنی معذوری سے کہیں زیادہ دکھ تھا کہ وہ میرا معذور ہو گئی. حمید اور باقی سب نے بہت دلاسے دیے لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اسپتال میں حمیرا کے سرحانے پہنچ کر میں نے اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش میں پایا. میرا اور اس کا رابطہ آواز سے ہوا کرتا تھا. اب وہ بول نہیں سکتی تھی اور میں دیکھ نہیں سکتی تھی. وہ صرف میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی. میں اس سے بات کر رہی تھی اور شاید وہ سمجھ بھی رہی تھی مگر مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا. میں بہت بھاری دل لے کر وہاں سے واپس آئی. لگتا تھا ایک لمحے میں میری دنیا ہی بدل گئی ہو. ادھر کمر کا حال دیکھ کر دل کا بوجھ اور بڑھ گیا. دل کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اسٹروک کی وجہ سے اس کی یادداشت بھی جاتی رہی تھی. اب اس سے بھی بات کرنا ممکن نہیں رہا تھا. حمیرا کے گھر آنے کے بعد یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے ارد گرد جانے پہچانے محبت اور خدمت کرنے والے لوگ تھے. یہ تھے وہ حالات جو راہیل کی شادی کے فوراً بعد گزرے. مجھے اس خوشی کی قیمت ادا کرنی پڑی. صفحہ نمبر 299. بعنوان شب غم. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اسد اللہ خان غالب. وینکوور یعنی کینیڈا میں معذورین کی دہائی کے اختتام پر بہت بڑی کانفرنس منعقد کی جا رہی تھی. خیال تھا کہ اس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ دہائی 10 سال اور بڑھا دی جائے کیونکہ تیسری دنیا میں عالمی منصوبے پر بہت کم کام ہوا تھا. اس کانفرنس میں معذورین کے تمام انجمنوں کو مدعو کیا گیا تھا. مجھے بھی ڈی پی آئی کی طرف سے ماہر کی حیثیت سے بلایا گیا تھا. میرے اور میری گائیڈ کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا بھی انتظام کیا گیا تھا. حسب معمول سحر میری گائیڈ کی حیثیت سے میرے ساتھ جا رہی تھی. مجھے خیال تھا کہ آخری دفعہ میں کسی کانفرنس میں شرکت کروں گی اس لیے میرا جانا بہت ضروری تھا. اس سفر کی ابتدا سے آخر تک قدم قدم پر بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس زمانے میں کینیڈین ایمبیسی ہر پاکستانی نوجوان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ ان کے ملک میں جا کر بس نہ جائیں. چنانچہ سحر کو ویزا نہیں مل سکا. اس کے بغیر میرا جانا ممکن نہیں تھا. آخر کار میرے بھائی خالد نے کینیڈا میں ڈی پی آئی کے ہیڈ کوارٹر براہ راست فون کر کے یہ مسئلہ حل کروایا مگر اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ امریکن ویزا لینے کے لیے صرف ایک ہی دن بچا. لیکن کچھ ایسا معاوضہ ہوا کہ جب میں نے خود جا کر امریکن ایمبیسی میں بات کی تو انہوں نے ہم دونوں کو فوراً ویزا دے دیا. صفحہ نمبر 300. میری خواہش تھی کہ لندن ہوتی بھی جاؤں تاکہ وحید بھائی سے مل سکوں. وہ ابھی سارا کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا. میرا ٹکٹ پیسیفک روٹ کا تھا. بینکاک سے ہانگ کانگ پھر وینکوور اسی راستے سے واپسی تھی. ہم ہانگ کانگ ہوتے ہوئے 20 اپریل کو وینکوور پہنچے. کانفرنس ایک بہت بڑی بلڈنگ میں منعقد ہو رہی تھی جس میں کئی ہال اور آڈیٹوریم تھے. اس کانفرنس میں شرکت کرنے دنیا بھر سے تقریباً 5,000 مندوبین آئے تھے جس میں اقوام متحدہ کے چند نمائندوں اور کچھ مہمانوں کے علاوہ باقی سب مختلف معذوریوں سے دو چار تھے. یہ کانفرنس تقریباً 8-9 دن جاری رہی. بیک وقت کئی موضوعات پر الگ الگ سیمینار اور میٹنگز مختلف کمروں میں ہوتی تھی. ایک وقت میں مختلف موضوعات پر مقالے پڑھے جاتے تھے. آپ کو آپ کی پسند کا موضوع چن کر اس میں شرکت کرنی ہوتی تھی. ایک وقت میں اتنا کچھ ہو رہا تھا اس لیے کسی نابینا کے لیے اپنے دوست احباب سے ملنا تقریباً ناممکن تھا. میری خوش قسمتی تھی کہ پاکستان سے ڈاکٹر سلمہ مقبول آئی ہوئی تھی. ان کے ساتھ گائیڈ کے طور پر ان کے شوہر کپتان مقبول تھے جو تھوڑا بہت دیکھ سکتے تھے. ان کے ذریعے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو سکی. ان میں ایک ڈاکٹر کینیت چنیگن کے ریہیبیٹیشن سینٹر کے ڈائریکٹر تھے جہاں میں نے نابینا ہونے کے بعد تربیت حاصل کی تھی. وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ آئے تھے. یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی. 1997 میں پھیپھڑے کے کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. سلمان مقبول جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ مرکز کے اندر تھا. دوپہر کو ہم ان کے کمرے میں آرام کرتے اور وہاں کھانا بھی وہیں کھا لیتے تھے. یہ مرکز اتنا وسیع اور عریض تھا کہ میلوں چلنا ہوتا جس سے تھکن ہو جاتی تھی. اس موقع پر ایک کتابچہ بھی چھپا تھا جو تمام شرکا میں تقسیم کیا گیا. اس کتابچے میں میرے 2 مقالے بھی شامل تھے. ایک خصوصی مقالہ جسے میں نے تمام شرکا کے سامنے پیش کیا تھا. اس مقالے میں تیسری دنیا کے حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ تھا کہ عالمی منصوبے کے مطابق کتنا کام ہوا ہے. دوسرا مقالہ میں نے ایک کمیٹی میٹنگ میں پیش کیا تھا جس کے صدر میں خود تھی. ہم لوگ چونکہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے کئی صفحوں کا مقالہ صرف یادداشت کے سہارے زبانی پیش کرنا ہوتا ہے. صفحہ نمبر 301. کانفرنس کے اختتام پر ڈی پی آئی کی اسمبلی منعقد ہوئی جس کے دوران مختلف لوگوں نے مائکرو فون پر شرکا سے خطاب کیا. اس دوران مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جو آواز میں سن رہی ہوں وہ بہت جانی پہچانی ہے. معلوم ہوا کہ وہ سحری بول رہی تھی. وہ ایک مشورہ دینے کے لیے مائک پر آئی تھی. مشورہ یہ تھا کہ پرائمری اسکولوں کی مقررہ کتابوں کی فہرست میں سے ایک میں معذورین کے متعلق ایک باب شامل کیا جائے. یہ مشورہ شرکا کو پسند آیا. ماشاءاللہ اس لڑکی میں بڑا حوصلہ ہے, لکھتی بھی اچھا ہے, اسی لیے صحافت کے شعبے میں کامیاب رہی ہے. ڈی پی آئی کے اختتامی اجلاس میں پتہ چلا کہ وائٹ ہاؤس سے ایک نمائندہ آیا ہے جس نے بڑی اچھی تقریر کرنے کے بعد ڈی پی آئی کے ڈائریکٹر ہینری اینز کو امریکہ کے صدر جارج بش کی طرف سے ایک ریوارڈ کا اعلان کیا. اس کے علاوہ معذورین کے چند بانی رہنماؤں کی خصوصی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی. ان رہنماؤں میں میرا نام بھی شامل تھا. ان صاحب کا نام جسٹن ڈارڈ تھا. یہ خود بھی معذور تھا, ویل چیئر استعمال کرتے تھے. ان کے دوستانہ خطوط مجھے دو تین سال سے موصول ہو رہے تھے اور ان سے میری ملاقات بھی ہو چکی تھی. میں ان سے اس موقع پر ملنا چاہ رہی تھی لیکن بے تحاشا ہجوم میں ان سے مل نہ سکی. بہرحال ان کے خطوط کرسمس اور نئے سال کے موقع پر اب بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں. وینکوور میں کیمپ کے دوران امریکہ سے میرے بھانجو مسعود, محیط اور اظہر کے فون آتے رہتے تھے اور اصرار تھا کہ میں امریکہ ہوتی ہوئی جاؤں. ہماری ٹکٹ بزنس کلاس کے تھے اور بغیر اضافی رقم کے ہمارا روٹ بدلا جا سکتا تھا. شہر کی چھٹیاں کم تھیں اس لیے ہم ہفتے دس دن کے لیے جا سکتے تھے. اس دوران شہر راہل اور سرا سے ملنے انڈیانا بھی جانا چاہتی تھی. میں نے محی اور مسعود دونوں کو سان فرانسسکو ایئرپورٹ پر بلایا تاکہ میں محی کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں اور سہر کو مسعود کے سپرد کر دوں جو اسے اگلے دن انڈیانا جانے کے لیے پرواز پر سوار کرا دے گا. سان فرانسسکو پہنچ کر معلوم ہوا کہ محی مجھے لینے آئے ہوئے تھے لیکن مسعود اور سیما نہیں ہے بلکہ ان کے بدلے مسعود کے چھوٹے بھائی عمر ہیں. میں نے سہر کو عمر کے ساتھ چھوڑا کہ وہ اسے سیما اور مسعود کے گھر پہنچا دے. صفحہ نمبر 302. اور میں محی کے گھر چلی گئی. وہاں پہنچ کر میں نے غصے میں مسعود اور سیما کو فون کیا. فون مسعود نے اٹھایا, میرے منہ میں جو آیا میں نے کہا. مسعود خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے. جب میں کہہ چکی تو وہ بولے, خالہ اماں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ فون اٹھا لیتا ہے. میں کبھی اپنے گھر میں فون نہیں اٹھاتا, نہ معلوم آج کیوں اٹھا لیا. مجھے اتنی ہنسی آئی کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. میں یہاں تھوڑا ہی وقت گزار پائی کہ شہر انڈیانا سے واپس آ گئے. ہم کراچی کی واپسی کے لیے لاس اینجلس پہنچے. خیال تھا کہ واپسی کی تمام فلائٹوں پر بکنگ ہو چکی ہے, اس کے سفر میں کوئی دقت نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہ ہوا. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں لیکن یہ سفر سب سے زیادہ تکلیف دہ, طوفانی اور ڈراؤنا ثابت ہوا. ہمیں لاس اینجلس سے ہانگ کانگ پہنچ کر دوسری فلائٹ سے بینکاک جانا تھا, جہاں سے ایک اور فلائٹ سے کراچی پہنچنا تھا. لیکن ہوا یوں کہ ہانگ کانگ پہنچ کر رات کو تو ہوٹل میں آرام سے سو گئے. صبح جب سو کر اٹھے تو معلوم ہوا کہ رات کو اتنا زبردست طوفان آیا کہ دنیا ہی بدل گئی. ایئرپورٹ پر پتہ چلا کہ طوفان کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت بالکل بند ہے. ہم ایئرپورٹ پر پھنس گئے. 7 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک جہاز ایئرپورٹ پر اترا. ہمیں اس پر بھی جگہ نہیں ملتی. اگر ایک نیک آدمی ہماری مدد نہ کرتا, ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت مسافروں میں ایک پاکستانی تاجر موجود تھا جو اسی راستے سے کراچی جا رہا تھا. اس نے ہماری بڑی مدد کی اور جہاز پر ہمیں سیٹیں دلائیں. جب ہم بینکاک پہنچے تو معلوم ہوا کہ تاخیر کے سبب جس فلائٹ پر ہماری بکنگ تھی وہ جا چکی ہے. یہاں بھی طوفان کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت میں اتنی بے ترتیبی تھی کہ کسی فلائٹ پر جگہ ملنا مشکل تھا. اس پر ستم یہ کہ ہمارے پاس تھائی لینڈ کا ویزا نہیں تھا, چنانچہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی ہوٹل میں جا کر رات ٹھہر سکیں. ایک بار پھر وہی پاکستانی تاجر ہماری مدد کو آیا. اسے فلائٹ پر جگہ مل گئی تھی لیکن ایک 78 سالہ نابینا خاتون اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو مصیبت میں دیکھ کر اس نے اپنی فلائٹ چھوڑ دی. ان واقعات کی وجہ سے وہاں کے عملے نے رات کو رکنے کے لیے ویزا اور ایئرپورٹ کے نزدیک ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا تاکہ ہم دوسرے دن کی فلائٹ سے جا سکیں. میں بہت تھکی ہوئی تھی. صفحہ نمبر 303. لیکن جیسے ہی کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو کر آرام کرنے کے لیے لیٹی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہمارا محسن باہر کھڑا تھا. اس نے کہا, آنٹی اس وقت ایک فلائٹ مل گئی ہے جو مسقط جا رہی ہے, وہاں سے ہم کراچی چلے جائیں گے. میں نے اپنی اور آپ کی اس پر بکنگ کرا لی ہے, جلدی چلیے. اب کیسا آرام. ایئرپورٹ پر ایک اور مصیبت ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی. وہاں امیگریشن والوں نے اعتراض کیا کہ میرے پاسپورٹ پر داخلے کی مہر نہیں ہے, چنانچہ پہلے یہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ بہت پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا لیکن اللہ کی مدد شامل حل تھی. وہیں پر اتفاق سے پی آئی اے کے مینیجر مل گئے جنہوں نے فوراً یہ مہر لگوا دی اور یوں ہم لوگ بہت آرام دہ سفر کے بعد مسقط پہنچے. مسقط کی نہایت آرام دہ لاؤنج میں بیٹھے 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد کراچی کے فلائٹ پر سوار ہوئے. صبح کے 3 بج رہے تھے جب ہم آخر کار کراچی پر اترے. ہمارے گھر والوں کو ہمارے پہنچنے کی کوئی اطلاع تو تھی نہیں, اس لیے ہمیں لینے کوئی نہیں آیا. یہاں بھی وہ نیک بخت تاجر ہمارے کام آیا اور اصرار کر کے ہمیں گالا کے گھر تک پہنچایا. اس طرح یہ خوفناک سفر ختم ہوا جو میرے کام کے حوالے سے آخری سفر تھا. کراچی پہنچتے ہی خبر ملی کہ اشد اسپتال میں ہے. سی ٹی اسکین سے پتا چلا تھا کہ جگر کا کینسر دوبارہ ہو گیا اور پھیل رہا ہے. ایک ماہر کے کہنے کے مطابق الکوہل کے انجیکشن رسولیوں میں دیے جا رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ختم کر دیا جائے. اگلے تین مہینوں کے دوران جب تک یہ علاج جاری تھا ارشد کو 12 اسپتال میں داخل کرنا پڑا. دن بدن ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ بھوک بالکل ختم ہو گئی اور ان میں اتنا بھی دم نہیں رہ گیا کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں. جولائی کے آخر تک انجیکشن بند کر دیے گئے کیونکہ ٹیومر ختم کرنے کے ساتھ جگر کے صحت مند حصوں کو بھی ختم کر رہے تھے. اب کینسر اتنا پھیل چکا تھا کہ اس کو روکنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. ارشد کے بھائیوں کو اطلاع دے دی گئی. ہفتے بھر کو نیلوفر اور ببو آ کر ارشد سے مل گئے اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں سمر پہنچ گئے. سریا کو نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ ان کو نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے اور مسعود کو زبیدہ کی دیکھ بھال کرنی ضروری تھی. زبیدہ کو پوری بات نہیں بتائی گئی تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کی بیماری کے بارے میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ مہلک ہے. سفر نمبر 304. پریشانی اور صدمے سے خود بھی نیم بیمار ہو چکی تھی اور سفر کرنے کے قابل نہیں تھی. اس وقت راہل کا ایم ایس سی کا فائنل امتحان ہو رہا تھا اور جب تک یہ پورا نہیں ہو گیا ریحانہ نے راہل کو بھی نہیں بتایا. ارشد کو معلوم تھا کہ ان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے. انہوں نے جس دلیری سے صورت حال کا مقابلہ کیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسپتال سے گھر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جتنا بھی وقت رہ گیا ہے اس میں بیماری کا بالکل ذکر نہیں ہوگا بلکہ یہ وقت ہم ہنس کھیل کر گزاریں گے. جس عزم اور ہمت کے ساتھ ریحانہ اس آزمائش سے نبرد آزما رہی ہیں یہ خدا ہی کی طرف سے عطا ہوئی تھی. خدا ہی کی مدد شامل حال رہی جو اس وقت جب اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت تھی اس کی قریبی دوست عشرت کا شوہر ڈاکٹر بولن بلانڈ سویڈن سے کراچی آغا خان اسپتال میں ملازمت کرنے آیا. اس طرح اس مشکل وقت میں وہ اور عشرت دونوں ریحانہ کے لیے موجود تھے. انسان امید کا دامن نہیں چھوڑ پاتا. بعض اوقات ایسے حالات رونما ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ناامیدی کے باوجود مریض نہ صرف بچ جاتے ہیں بلکہ پوری طرح صحتیاب بھی ہو جاتے ہیں. خداوند تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا آزمائش کی گھڑی آئے تو تم اسے صبر, ہمت, استقلال اور شکر سے برداشت کرو. اللہ سے مدد مانگو اور نا امید نہ ہو. سو ہم امید باندھے رہیں. جیسے جیسے ارشد کا جگر ناکارا ہوتا گیا ویسے ویسے مرض کی پیچیدگیاں بڑھتی گئیں. 8 اکتوبر کی صبح ان کے جبڑے اور سینے میں درد اٹھا. ریحانہ کو ڈر ہوا کہ ایک اور دل کا دورہ پڑنے والا ہے. سمر اور کامل کے ساتھ وہ انہیں فوراً اسپتال لے گئیں. دل کے دورے کو تو روک لیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اب وقت بہت قریب ہے ان کے عزیزوں کو بلا لیا جائے. میں نے ارشد کو اکثر کہتے ہوئے سنا تھا کہ مرنے سے پہلے ہماری بس ایک خواہش ہے کہ ہم ایک دفعہ امریکہ جا کر راہل کو اس کے گھر میں دیکھ لیں. راہل دسمبر کی چھٹیوں میں گھر آنے والا تھا اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ خدا ارشد کو اس وقت تک زندہ رکھے. راہل نے اب فوراً آنے کی کوشش شروع کر دی لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس واپسی کا ویزا نہیں تھا. ویزا حاصل کرنے میں وقت درکار تھا اور اس کے بغیر راہل کا امریکہ واپس جانا غیر یقینی ہو جاتا. صفحہ نمبر 305. سنگین کمزوری کی حالت میں بھی ارشد کا یہی اصرار تھا کہ جب تک اس کو واپسی کا ویزا نہیں مل جاتا اسے یہاں مت بلاؤ کیونکہ اس طرح آنے سے اس کا کیریئر متاثر ہوگا. راہل اور سارا فوراً ویزا لینے میکسیکو گئے لیکن جب ناکام رہے تو راہل نے ویزے کے بغیر ہی پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور سیٹ بک کروا لی. لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. درد کو قابو میں کرنے کے لیے جو مارفیا کے انجیکشن دیے جا رہے تھے ان کی وجہ سے وہ اکثر نیم غنودگی کی حالت میں رہنے لگے اور سنیچر 17 اکتوبر دوپہر کے 2:45 ارشد ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جس خطرے کا سایہ ہم سب کے سروں پر مہینوں سے منڈلا رہا تھا آخر کار مشیت عزی کے مطابق انجام پر پہنچا. موت کا دن ٹل نہیں سکا اور اس کے بعد جو قیامت ٹوٹی اس سے ہمیں گزرنا پڑا. عجیب بات ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ جب اسے ان کے دکھ کو سہنا پڑتا ہے جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے خصوصاً اپنی اولاد کے تو وہ اپنے دکھ اور معذوری کو بھی بھول جاتا ہے. اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اپنا دکھ برداشت کرنا بہت آسان بات ہے. یہ تجربہ مجھے اب ہوا. میری سمجھ میں یہ بھی آیا کہ جب غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو انسان کے اندر کچھ ایسی روحانی قوتیں ابھرتی ہیں جو ان سے مقابلہ کرنے کی جرات اور ہمت ادا کرتی ہیں اور یہ صرف خدا کا کام ہے. اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان ایک دائمی رابطہ قائم ہے اور مصیبت کے وقت وہی ہے جو یہ ساری قوتیں انسان کو عطا کرتا ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بھی سچ ہے کہ انسان جب دکھ درد سے دو چار ہوتا ہے تو بہت سی حقیقتیں کھلتی ہیں اور ایسی حالت میں انسان خدا کے بہت قریب آ جاتا ہے. اقبال کہہ گئے ہیں, غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے جس سرور بربط ہستی سے ہم آغوش ہیں. بہت برحق ہے, سب کی منزل بھی ایک ہی ہے تو پھر کیوں دکھ ہوتا ہے اگر کوئی ذرا پہلے چلا جائے. یہ بھی ایک انسانی کمزوری ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان فنا نہیں ہوتا جیسا کہ اقبال نے کہا ہے, مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں, یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والوں کی جبھی روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. صفحہ نمبر 306. ان حقائق کے باوجود ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنا قیمتی اثاثہ کھو چکے ہیں. وہ بے غرض انسان, بہت اچھے شوہر اور بے حد قابل تعریف باپ تھے. مزاج کے نہایت نرم اور ہنسمکھ تھے. ہر موقع پر ان کو کوئی نہ کوئی مذاق کا پہلو نظر آتا تھا. اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی ان کو بات بات پر کوئی نہ کوئی مذاق سوچتا تھا اور پھر وہ بے ساختہ کہہ کہے لگایا کرتے تھے. ان کی ہنسی معصوم اور بے قابو تھی. ایسا لگتا ہے کہ اب تک ان کی ہنسی سارے گھر میں گونج رہی ہے. اشد ہماری زندگیوں میں ایسا خلا چھوڑ گئے جو مدتوں پر نہیں ہو سکے گا. وقت کا مرہم ایسے زخموں کو مندمل ضرور کر دیتا ہے, مگر درد کی شدت ان کے چاہنے والے ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے. خصوصاً ان کی بیوی جو کچھ اس پر گزری اور جو مجھ پر گزری, یہ وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس کی بیٹی پر قیامت ٹوٹ چکی ہو. راہل اپنے گھر سے ایئرپورٹ جانے ہی والا تھا جب ریحانہ نے اس کو فون پر خبر سنائی اور کہا کہ اب اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. راہل نے کہا, کوئی بات نہیں, اب بھی یہاں ہمارے پاس ہیں, ہم ان کی موجودگی محسوس کر رہے ہیں, آخر کار وہ ہم سے ملنے آ ہی گئے. اشد کے بھائی بہن اور ماں بھی ان کی زندگی میں نہیں پہنچ سکے. وہ اپنے بیٹے, بھائی بہن اور ماں کا انتظار لیے رخصت ہو گئے. اس واقعے کے بعد ہماری زندگیاں اور ہمارا گھر